بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب جرنل سائنس نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو سندھ ریکارڈ کر رہے ہیں. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ سے سنتے ہیں. اس عظیم کیمیا دان نے تین مشہور زمانہ طاقتور تیزاب یعنی گندھک کا تیزاب، شورے کا تیزاب اور نمک کا تیزاب ایجاد کیے. گندھک کا تیزاب جدید صنعت میں ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتا ہے. نمبر دو، محمد بن موسیٰ الخوارزمی. محمد بن موسیٰ الخوارزمی 780 عیسوی میں پیدا ہوئے. وہ ایک عظیم سائنسدان، ریاضی دان، ماہر طبیعت اور ماہر فلکیات تھے. انہوں نے گندی کا ہنسہ اور اشاری نظام متعارف کروایا. انہوں نے الجبرا ایجاد کیا جس پر ریاضی کی جدید معلومات کا انحصار ہے. انہوں نے ریاضی پر اہم کتاب الجبرا مقابلہ تحریر کی. الجبرا مقابلہ میں انہوں نے خطی مساوات، مربی مساوات اور ان کا تحلیلی حل بیان کیا ہے. انہوں نے ریاضی میں چار بنیادی عمل یعنی جمع، تفریق، تقسیم اور ضرب بھی ایجاد کی. الخوارزمی نے جیومیٹری میں زاویے کی پیمائش کا طریقہ ایجاد کیا جس کے تحت انہوں نے پرانے جغرافیائی نقشوں کو درست کیا. نمبر تین، یعقوب الکندی. یعقوب بن اسحاق الکندی کوفہ کے گورنر کا بیٹا تھا. اس کے دادا کندی قبیلے کے سردار تھے. الکندی پہلے عرب تھے جنہیں فلسفی کا لقب دیا گیا. انہوں نے ریاضی، اضافت اور لہروں پر کام کیا. انہیں خلیفہ مامون الرشید کی جانب سے ارسطو کے کام کے ترجمے پر مامور کیا گیا تھا. انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ دوسری دھاتوں سے سونا نہیں بنایا جا سکتا. انہوں نے 241 کتابیں مختلف موضوعات پر لکھیں اور روشنی کی نوعیت پر کام کیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ آسمان نیلا کیوں دکھائی دیتا ہے. یعقوب الکندی سائنس کی مختلف شاخوں کے ماہر تھے اور ایک سنت کی حیثیت رکھتے تھے. انہوں نے آواز کی ماہیت پر تحقیق کی اور اسے مختلف فریکوینسی میں پیش کیا. وہ 873 عیسوی میں عباسی خلیفہ معتمد کے دور میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. نمبر چار، ابن الحیثم. 965 عیسوی سے 1039 عیسوی. ابن الحیثم نے اجسام کو شفاف، نیم شفاف اور غیر شفاف میں تقسیم کیا. یہ تقسیم انہوں نے اجسام کے اس طرز عمل کی بنیاد پر کی ہے جو وہ روشنی کے نتیجے میں ظاہر کرتے ہیں. انہوں نے شفاف اجسام انہیں قرار دیا جو روشنی کو مکمل طور پر اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں. نیم شفاف اجسام وہ ہیں جو اپنے اندر سے بہت کم روشنی گزرنے دیتے ہیں، جبکہ غیر شفاف اجسام وہ ہیں جس میں روشنی یا تو جذب ہو جاتی ہے یا پھر ان سے منعکس ہو جاتی ہے. ابن الحیثم نے قربی آئینوں اور ان میں بننے والی شبیہوں کا بھی مطالعہ کیا. انہوں نے اپنی کتاب المناظر میں شبی بننے کے عمل کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے. ان کی کتاب کا سب سے اہم باب انسانی آنکھ اور اس کے مختلف حصوں سے متعلق ہے. یہ معلومات جس طرح ابن الحیثم نے بیان کی ہیں جدید تحقیقات سے بعینہ ثابت ہوتی ہیں. گویا آنکھ سے متعلق ان کی یہ تحقیق بالکل درست اور مکمل ہے. نمبر پانچ، بو علی سینا. 980 عیسوی سے 1037 عیسوی. جہاں تک طب کا تعلق ہے، مسلمان سائنسدانوں نے اس میدان میں بڑی اہمیت کی حامل اور نہایت ضروری خدمات انجام دی ہیں. میڈیکل سائنس میں شیخ الرئیس بو علی سینا کا اہم کام القانون اور الشفا نامی کتابوں کی صورت میں موجود ہے. انہوں نے بہت سے امراض کا نہایت معتبر علاج پیش کیا. ان کے کام کو آج بھی پوری دنیا میں طبی انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے. القانون کی 5 جلدیں ہیں. اس کتاب کی معقولیت اور قابل بھروسہ ہونے کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 8 صدیوں سے ان کی کتاب کے کچھ حصوں کے ترجمے یورپ کے تمام میڈیکل کالجوں کے نصاب میں شامل رہے ہیں. اس کے باوجود کہ آج کے جدید دور میں طبی علاج کے طریقہ کار میں بڑی اہم تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن اس کی بنیاد وہی ہے جو ابو علی سینا نے اپنی کتاب القانون میں بیان کی ہے۔ نمبر 6، ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان 11 اپریل سن 1936 عیسوی کو انڈیا کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہالینڈ سے ٹیکنالوجی میں ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی اور پھر اسی یونیورسٹی میں ریسرچ اسسٹنٹ کے طور پر مقرر ہوئے۔ بعد ازاں انہوں نے لیوین LEAVEN یونیورسٹی بیلجیم سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے ہالینڈ میں یورنیکو انریچمنٹ پلانٹ میں بطور ایکسپرٹ کام کیا، کیونکہ آپ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار تھے، لہٰذا اپنے وطن پاکستان لوٹ آئے تاکہ اپنی مادر گیتی کی کچھ خدمت کر سکیں۔ یہاں انہوں نے ایک انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری میں کام شروع کیا۔ یہ لیبارٹری آج کل انہی کے نام سے اے کیو لیبارٹریز کہلاتی ہے۔ حکومت پاکستان نے انہیں ان کی بے بہا خدمات کے نتیجے میں بلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے کام کی بدولت آج پاکستان کا دفاع نہایت مضبوط ہو چکا ہے۔ نمبر 7، ڈاکٹر عبد السلام۔ ڈاکٹر عبد السلام ڈسٹرکٹ جھنگ صوبہ پنجاب پاکستان میں 1926 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کالج کی تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی، کیونکہ انہوں نے اپنے تمام امتحانات امتیازی حیثیت سے پاس کیے تھے، لہٰذا اس بنیاد پر حکومت پاکستان نے انہیں 1950 میں برطانیہ یو کے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ مہیا کی تاکہ وہ تحقیقی کام کر سکیں۔ انہیں 1989 یا 1979 میں فزکس میں نوبل انعام دیا گیا۔ دنیا کا یہ بڑا اعزاز انہیں ان کی گرانڈ یونی ٹیکنیشن تھیوری GUT پر دیا گیا۔ انہوں نے نظری طبیعت کے لیے ٹریسٹ TRIESTE میں ایک انٹرنیشنل سینٹر قائم کیا، جہاں دنیا بھر کے ترقی پذیر ممالک کے سائنسدانوں کو اپنی تحقیق کو مزید آگے بڑھانے کے مواقع اس طرح مہیا کیے جاتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کے ممتاز اور تجربہ کار سائنسدانوں کے ہمراہ کام کر کے ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہیڈنگ 1.4، سائنس کیا ہے، واٹ از سائنس۔ سائنس کی تاریخ سے آپ یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد پتھروں کو رگڑنے سے آگ پیدا کیا کرتے تھے، اور آج ان کے اخلاف ایٹموں کو توڑ کر بہت بڑی مقدار میں توانائی حاصل کر رہے ہیں، جسے وہ روشنی، حرارت اور بجلی بنانے میں استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح حاصل کی جانے والی توانائی سے ہم اپنی فیکٹریاں اور کارخانے چلا رہے ہیں۔ یہ توانائی گھروں اور دفاتر کو روشن رکھنے اور سینکڑوں دیگر گھریلو اور صنعتی کاموں کے لیے بھی صرف کی جا رہی ہیں۔ قدیمی انسان قدرتی واقعات کا شکار ہو جایا کرتا تھا، مثلاً دریاؤں میں پیدا ہونے والی طغیانیاں یا سیلاب، موسم کی گرمی اور سخت سردی، جنگلات میں لگنے والی آگ، وبائی امراض اور بے شمار دیگر آفات، حتیٰ کہ وہ درندوں کی خوراک بن جاتا تھا۔ انسان کا ان ظالم سماوی و ارضی آفات سے خود کو بچا لینا ناممکن تھا، لیکن جب اس نے فطرت کے متعلق غور و غوث اور ان کا مطالعہ اور مشاہدہ شروع کیا، وہ آہستہ آہستہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ان واقعات سے، جنہیں وہ پہلے خطرناک سمجھتا تھا، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے طاقت اور توانائی کے اس بے لگام گھوڑے کو لگام دے دی ہے اور اس کا رخ اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیا ہے، اور اسے مختلف فوائد حاصل کر رہا ہے۔ وہ کوئلے، تیل، بہتے ہوئے پانی، ہوا اور بجلی سے یہ توانائی حاصل کر رہا ہے۔ انسان نے بڑے بڑے بند بنا لیے ہیں، جہاں آبیاری اور بجلی بنانے کی غرض سے پانی کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ انسان نے مشینیں ایجاد کر لی ہیں جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں، بڑا بڑا وزن اٹھا کر لے جاتی ہیں اور زمین کو کھودنے میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان سے زمین میں پوشیدہ قدرتی وسائل کو نکالا جا سکتا ہے۔ وہ ان بیماریوں سے لڑ سکتا ہے جو ماضی میں انسانی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان بیماریوں سے لاتعداد انسانوں کی جانیں تلف ہوئی تھیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ انسان نے مشاہدے، تجربے، غور و غوص اور تحقیق کی بدولت ڈھور ڈنگر یعنی مویشی اور پودوں کی نئی نئی اقسام پیدا کرنا بھی سیکھ لی۔ ہم گندم، مکئی، چاول، آلو، سبزیوں، پھلوں کی نئی فصلیں کاشت کر رہے ہیں جو کہ اس قدر پیداوار دیتی ہیں جس کا ماضی میں تصور بھی محال تھا۔ اگر آج ہم اپنے ماضی کی طرف مڑ کر دیکھیں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ دنیا بڑے ہمارے آبا و اجداد کی دنیا سے نئی اور نہایت مختلف دنیا ہے۔ یہ محض انسان کی سوچ، مشاہدے، غور و غوص، تلاش و جستجو، نئے خیالات اور نت نئے طریقہ کار کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ وہ ہے جسے ہم سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ یہ وہ علم ہے جو مشاہدات، تجربات، مفروضوں کی جانچ پڑتال، تجزیہ اور نتائج کو ترتیب دے کر حاصل کیا جا سکتا ہے یا کیا جاتا ہے۔ لہذا سائنس علم کی ایک منظم شکل کہی جا سکتی ہے، جیسے جیسے انسان کا اپنے ماحول اور فطرت کے متعلق تجربہ اور علم بڑھتا گیا، سائنسی علم کے اس جسم میں بھی بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ لہذا سائنس کے علم کو مختلف شاخوں میں تقسیم کر کے مرتب اور منظم کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ سائنس کی ان مختلف شاخوں کے بارے میں آپ آگے آنے والی تفصیل میں پڑھیں گے۔ ہیڈنگ 1.4.1، سائنس کی شاخیں اور ان کا باہمی تعلق۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں موجودہ اشیاء میں تمیز کرنا چاہیں تو ہم ان اشیاء کی دو بڑی اقسام پائیں گے۔ ان اشیاء کی ایک قسم میں انسان اور دوسرے جانور اور پودے یعنی درخت، جھاڑیاں، فصلیں، سبزیاں وغیرہ شامل ہیں۔ اشیاء کی یہ قسم ہمارے ماحول کا جاندار حصہ یعنی سائنسی زبان میں جاندار اشیاء کہلاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد موجود اشیاء کی دوسری قسم میں سورج، چاند، ستارے جو ہمارے اوپر آسمان پر ہیں، پانی، مٹی، پہاڑ وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے ماحول کا یہ حصہ غیر جاندار حصہ یا سائنسی الفاظ میں غیر جاندار اشیاء کہلاتا ہے۔ لہذا سائنس جس کا تعلق مشاہدے، غور و غوص اور ماحول کے مطالعے سے حقیقت میں دو حصوں میں منقسم ہے، نمبر ایک جاندار اشیاء کا مطالعہ اور نمبر دو غیر جاندار اشیاء کا مطالعہ۔ جاندار اشیاء کے مطالعے میں جانور اور پودوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے سائنس کے اس علم کو حیاتیات یعنی بائیولوجی کہتے ہیں، جبکہ غیر جاندار اشیاء کے مطالعے میں مادہ اور توانائی کا مطالعہ شامل ہے۔ مادہ اور توانائی کا مطالعہ اس قدر وسیع ہے کہ اسے سائنس کی صرف ایک شاخ تک محدود نہیں رکھ سکتے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم بہت سی حرکت کرتی ہوئی اشیاء، مثلا متحرک ہوا، بہتا ہوا پانی، دوڑتی ہوئی گاڑیاں، چلتی ہوئی ٹرین اور ہوائی جہاز وغیرہ کے جہان میں رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کوئی بھی شے اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتی جب تک اس پر قوت نہ لگائی جائے۔ قوت ہمارے لیے مفید ہے، یاد رکھیے، جب لوگوں کو صرف اپنی ذاتی طاقت سے کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو وہ کم نتائج حاصل کرتے ہیں، لیکن جب سے انسان نے اپنا کام قوت کی مدد سے کرنا سیکھا ہے، اس نے بڑی تیزی کے ساتھ بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 100 سال قبل لوگوں سے مختلف طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سائنس کی وہ شاخ جو قوت اور توانائی سے بحث کرتی ہے طبیعیات یعنی فزکس کہلاتی ہے۔ ریاضی بھی سائنس کی اس شاخ سے وابستہ ہے۔ جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو آپ کو بے شمار اشیاء دکھائی دیتی ہیں، مثال کے طور پر آپ کی کتابیں، کاغذ، پینسل وغیرہ، آپ کے بہت سے کپڑے اور جوتے مصنوعی اشیاء سے بنے ہوئے۔ آپ روزمرہ زندگی میں شیشے سے بنی ہوئی اشیاء بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ پلاسٹک، مٹی کے برتن، ٹائلیں، سیمنٹ، ادویات، صابن اور خوراک وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اشیاء کس کی بنی ہوئی ہیں؟ اگر آپ ان اشیاء کا مطالعہ کریں اور یہ معلوم کریں کہ یہ اشیاء کیسے بنی ہیں تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ لہذا اشیاء کا مطالعے میں یہ دیکھنا کہ وہ حقیقت میں کس طرح بنی ہوئی ہیں اور انہیں کس طرح نئی اشیاء میں بدلا جا سکتا ہے، علم کیمیا یعنی کیمسٹری کہلاتا ہے۔ اب وہ لوگ جو اس مطالعے میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی وہ سائنسدان جو اس مطالعے میں مصروف ہوتے ہیں انہیں کیمیا دان یعنی کیمسٹ کہتے ہیں۔ وہ اہم اشیاء جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں ہمیں مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہیں۔ زمین کی سطح جو مٹی مہیا کرتی ہے اس میں ہمارے پودے اگتے ہیں، یہ ہمیں تعمیراتی اشیاء یعنی مٹی، ریت اور پتھر بھی مہیا کرتی ہے۔ زمین کے نیچے ہمیں کچھ دھاتیں حاصل ہوتی ہیں جن میں لوہا، جست، تانبا، نکل، سونا، چاندی، یورینیم اور پلاٹینیم شامل ہیں۔ کول، گیس، تیل جو ہمارے گھروں، مشینوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کے لیے ایندھن مہیا کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں زمین سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ماہرین ارضیات یعنی جیولوجسٹ کا کام ہے جو مختلف کچھ دھاتوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور زمین کھود کر بہت سی اشیاء نکالتے ہیں۔ سائنس کی وہ شاخ جس میں زمین کی سطح کی مختلف تہوں کی تاریخ، ان کی ماہیت اور ترکیب اور زمین میں ان کی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، علم ارضیات جیولوجی کہلاتی ہے۔ اسی طرح فلکیات بھی سائنس کی ایک اہم شاخ ہے جس میں ہم اپنے سیارے زمین کا ربط دوسرے اجسام فلکی جیسے سورج، چاند اور ستاروں سے معلوم کرتے ہیں۔ یہی فلکیات کا علم تھا جس سے قدیم زمانے میں جہاز ران اور دیگر مسافر سمندروں یا صحراؤں میں سفر کے دوران سمت کے تعین میں مدد حاصل کرتے تھے۔ حقیقت میں جہاز ران جو اجسام فلکی کا علم رکھتے تھے وہ اس علم کے ذریعے نقشے تیار کرتے جنہیں محفوظ سفر کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، اور یہ سفر ہی تھا جس کی بدولت انسان نے نئی نئی دنیائیں اور مختلف تہذیبیں دریافت کی۔ اس حوالے سے جہاز رانوں کی بڑی خدمات ہیں۔ آج کل ہم نہ صرف یہ کہ ایک یا دو دن بعد کے متعلق بلکہ 25 دن آگے کے متعلق بھی بہتر طور پر یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ موسم، درجہ حرارت، گرمی، سردی، ہوا میں نمی کے تناسب کی کیفیت کیا ہوگی۔ موسم کے متعلق معلومات کسانوں، جہاز رانوں اور ہوائی سفر کرنے والوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سائنس کی وہ شاخ جو زمین کی فضا کی کیفیت اور موسم کے بارے میں بتاتی ہے میٹریولوجی کہلاتی ہے، MERERORO LOGY۔ اور وہ افراد جو میٹریولوجی کے کام سے وابستہ ہوتے ہیں میٹریولوجسٹ، METEORO LOGIST کہلاتے ہیں۔ یہ افراد موسم کی پیشگوئی کرتے ہیں، موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال بتانا کہ آیا کس مقام پر بادل ہوں گے، برسات ہوگی یا طوفانی ہوائیں چلیں گی۔ موسم کی پیشگوئی کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو آئندہ رونما ہونے والے کچھ برے اور بے موقع لمحات، مثلا آندھی، تیز بارش، سمندری طوفان وغیرہ کی بابت پیش کی آگاہ کر دیں، اور لوگوں کو ان آفات سے نپٹ آزما ہونے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بتائیں تاکہ لوگوں کی جان اور مال محفوظ رہ سکے، لیکن ماضی میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ شروع میں ہم جاندار اجسام کی سائنس یعنی حیاتیات کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جاندار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک قسم کے جانور جاندار جانور کہلاتے ہیں اور دوسری قسم کے پودے۔ وہ افراد یا سائنسدان جو دونوں قسم کے جانداروں کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں ماہر حیاتیات بایولوجسٹ کہتے ہیں۔ ماہرین حیاتیات بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو جانوروں کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں ماہر حیوانیات زولوجسٹ کہتے ہیں، اور جانوروں کے مطالعے کی سائنس کو حیوانیات کہتے ہیں۔ ماہرین حیاتیات کا دوسرا گروہ وہ ہے جسے پودوں کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں ماہر نباتیات کہتے ہیں، جبکہ پودوں کے مطالعے کی سائنس کو علم نباتیات کہتے ہیں۔ حیاتیات یعنی بائیولوجی کی ایک تیسری شاخ بھی ہے جسے عام طور پر خرد حیات یعنی مائکرو بائیولوجی کہتے ہیں۔ اس کا تعلق ایسے جانداروں کے مطالعے سے جو صرف خوردبین سے دکھائی دیتے ہیں، جیسے بیکٹیریا اور تمام چھوٹے جراثیم۔ اگر ہم اور آگے بڑھیں تو ہمیں غذا اور غذائیت کی سائنس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ غذائیت کی سائنس میں غذا اور غذائیت کے اجزاء کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ غذا میں کسی بھی غذائیت کی کمی کے اثرات کا مطالعہ بھی اس سائنس میں کیا جاتا ہے۔ غذائیت کا علم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں کس قسم کی غذا لینی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے کام کی نوعیت، عمر اور جنس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی غذا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو ہم باوجود بہت کچھ کھانے کے حقیقت میں فاقہ کشی میں مبتلا رہیں گے۔ ہیڈنگ 1.4.2، سائنس بطور مربوط علم۔ مشاہدہ ایک وسیع اصطلاح ہے، اس میں علم اور تجربات 6 حواس کے ذریعے اکٹھے کر دیے جاتے ہیں۔ سائنس ان تمام تجربات کو مربوط کر کے کچھ نتائج تک پہنچتی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مختلف افراد چیزیں بنانے کے لیے مختلف مادی اشیاء کو استعمال میں لاتے ہیں، کچھ پودوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کچھ جانوروں کا، کچھ صنعتی کارخانوں میں کام کرتے ہیں، اور اسی اعتبار سے وہ ماہر نباتیات، ماہر حیوانیات، کاشتکار، کیمیا دان، ماہر طبیعت اور انجینئر وغیرہ کہلاتے ہیں۔ اگر ہم کاشتکاری کی مثال لیں تو اس میں نباتیات، طبیعت، کیمیا، موسمیات وغیرہ کا علوم شامل دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سائنسی علم کی بہت سی شاخیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں تاکہ مطلوبہ نتائج یا پیداوار حاصل ہو سکے۔ آئیے اسی طرح کی ایک اور مثال کسی کارخانے کی لیتے ہیں، جیسے کہ گھی کی صنعت۔ گھی کی صنعت کاشتکاری کی بنیاد رکھتی ہے، مثلاً کپاس، سویا بین، سورج مکھی، کنولا جیسے پودوں کے بیجوں سے حاصل کردہ کھانے کا تیل اس کارخانے میں استعمال ہوتا ہے۔ کچھ کیمیائی اشیاء کے ذریعے اس تیل کو صاف کر لیا جاتا ہے، بعد میں اس میں سے ہائیڈروجن گیس گزار کر اسے گھی میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ گھی بنانے کے اس عمل میں سائنس کی کتنی مختلف شاخیں شامل ہیں؟ یقیناً کاشتکاری، کیمیا اور طبیعت وغیرہ۔ بالکل اسی طرح کپڑا بنانے کی صنعت میں بھی سائنس کے مختلف علوم یا شاخوں کا استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ابتدا میں اس صنعت میں استعمال ہونے والے خام مال مثلاً کپاس کے اصول کے لیے کاشتکاری پر انحصار کرنا پڑتا ہے، پھر کپاس کے ریشوں کو بے رنگ کرنے کے لیے کچھ کیمیائی اشیاء استعمال کی جاتی ہیں، ان ریشوں کو مختلف رنگ دینے کے لیے بھی کچھ رنگوں اور کیمیائی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے، ایسا کرنا کیمیا کا عمل کہلاتا ہے۔ ریشوں کی تیاری میں کیونکہ تیل کا استعمال بھی ہوتا ہے، اس طرح اس صنعت میں ارضیاتی انجینئرنگ کا بھی استعمال ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ پارچہ بافی یا کپڑے کی صنعت میں سائنس کے کئی شعبوں کا دخل ہوتا ہے، اس میں کاشتکاری، طبیعت، کیمیا، ارضیات وغیرہ کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سائنس ایک مربوط علم ہے، یہ سرح بھی ایک نہایت مربوط علم ہے کہ اس میں پہلے مرحلے میں ہی ہمارے حواس آپس میں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، جیسے مشاہدہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، چھوتے ہیں، چکھتے ہیں، سونگتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ ہیڈنگ 1.5، سائنس اور ٹیکنالوجی کا کردار اور زندگی کی حالت بہتر بنانے میں اس کا اثر۔ رول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ اٹس امپیکٹ آف امپروونگ دا کوالٹی آف لائف۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سائنس ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی اشیاء اور ان کی خصوصیات کا علم ہے۔ مادے کی یہ خصوصیات طبعی یا کیمیائی ہو سکتی ہے، اشیاء کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے کس طرح استعمال کیا جائے، یہی ٹیکنالوجی کہلاتی ہے۔ لہٰذا سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں انسانی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ مثلاً ہوا پن چکی چلا سکتی ہے، ہوا کی قوت کو پن چکی چلانے کے لیے کس طرح استعمال کیا جائے کہ وہ واٹر پمپ چلا کر زمین سے پانی کو نکال سکے، ایسا طریقہ اور مشق جس سے ہوا کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پانی کو زمین سے کھینچ کر باہر نکالا جا سکے، ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ ہم ریڈیو سن رہے ہیں، سب سے پہلے سائنس ہمیں یہ جاننے میں مدد کرتی ہے کہ جب کسی شے میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ آواز کی نوعیت اور خصوصیت کے سائنسی مطالعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ آواز کی اشاعت موجوں کی صورت میں ہوتی ہے، لہٰذا آواز کے مکمل مطالعے سے ایسا طریقہ اور فن ایجاد کر لیا گیا جس سے آواز کو ایک جگہ سے جہاں وہ پیدا ہوتی ہے کچھ فاصلے تک منتقل کر کے سنا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی محض سائنسی علم کے استعمال کا نام ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی پر نظر کریں تو ہمیں علم ہوگا کہ زمانے ماضی میں ہمارے گھروں میں صرف تیل سے جلنے والے لیمپ جلا کرتے تھے، یعنی فانوس۔ بلا شبہ لیمپ کی یہ ایجاد اور اس کا استعمال ہمارے آبا و اجداد کے سائنسی مطالعے کا مرہون منت تھا، اور یہ اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی، لیکن گھروں کو روشن رکھنے کے لیے بجلی کا استعمال سائنس کی جدید ایجاد اور ٹیکنالوجی ہے، جو نہ صرف گھروں کو روشن رکھنے کا ایک ترقی یافتہ طریقہ ہے، بلکہ بجلی ہمارے گھروں میں کئی اور طریقوں سے بھی استعمال ہو رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی اشیاء میں بلب، ٹیوب لائٹس، پنکھے، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، موبائل، کارڈلیس ٹیلی فون، ویڈیو، ریڈیو، فیکس، الیکٹرانک خطوں کی کتابت، کیسٹ ریکارڈر، کپڑے دھونے کی مشینیں یا بال سکھانے کی مشین، جوس نکالنے کی مشینیں اور کئی دیگر آلات شامل ہیں جو برقی انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی ایجادات ہیں۔ منرجہ بالا آلات کے استعمال سے ہمارا طرز زندگی تبدیل ہو چکا ہے اور اس میں کافی بہتری آ چکی ہے، ہمیں دستی مشقت سے نجات مل چکی ہے، اور اب ہم اپنا کافی قیمتی وقت بچا لیتے ہیں۔ علاوہ ازیں کام کے معیار میں بجلی کا خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ محض بٹن دبا کر کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ سائنس کی ایک بڑی خدمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اوہام پرستی کے چنگل سے آزادی بخشی ہے، اور ہمارے سامنے اسباب اور واقعات جیسا انقلابی نظریہ رکھا ہے۔ ماضی میں لوگ سورج، چاند، بادل، بڑے درختوں، دریاؤں، حتیٰ کہ پہاڑوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آج سائنس نے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد فراہم کی کہ گرمیوں میں گرمی اور سردیوں میں سردی کیوں پڑتی ہے، اور کس طرح بادل بنتے ہیں، برستے ہیں، کیوں کر بعض امراض اور وبائیں پھیل جاتی ہیں، دریاؤں کے بہنے اور سیلاب کی صورت اختیار کرنے میں کیا اسباب مضمر ہیں۔ انسان نے بہتے ہوئے پانی کی توانائی کے استعمال کو بہت سے طریقوں سے آگاہی حاصل کر لی ہے۔ دریاؤں پر اونچے اونچے بند تعمیر کر کے اسے سیلاب کی تباہ کاریوں پر قابو پا لیا ہے۔ آج پانی کو بجلی کی تیاری اور بنجر زمینوں کی آبیاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دریاؤں کے بہتے ہوئے پانی کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے زمین کی کاشت کے بہت سے طریقے معلوم کر لیے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں اناج، سبزی اور پھل کی صورت میں اس قدر غذا مہیا ہوتی ہے، جو نہ صرف اس علاقے کے افراد کی ضروریات پوری کرتی ہے، بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے اور فروخت کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجارت اور کامرس کے نئے نئے طریقے رواج پا چکے ہیں، جو دنیا کے لوگوں کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ عالمی تعاون اور مفاہمت کا واضح اظہار ہے، جو ہمیں عالمی معاشرت اور معاشی خوشحالی کی جانب لے جاتا ہے۔ کمپیوٹر، COMPUTER، کمپیوٹر نے کمالات کی حد کر دی ہے۔ کمپیوٹر بات کرنے، رابطہ کرنے، اشیاء کی پبلسٹی، پیغام رسانی، فلمیں دیکھنے، میوزک سے لطف اندوز ہونے، اخبارات پڑھنے اور اپنے جملہ دفتری کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سپر کمپیوٹر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے کہ ہمیں کسی معاملے میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اپنی مصنوعات سے ساری دنیا کو روشناس کرا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے چند بٹن دبا کر کسی بھی شے کے بارے میں مکمل اور درست معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر نے صنعت، تعلیم، کاشتکاری، تجارت اور کامرس کی ترقی میں حیرت انگیز اثرات مرتب کیے ہیں۔ کمپیوٹر، جو کہ بڑی بڑی رقموں پر مشتمل ڈیٹا کو چند سیکنڈ میں علیحدہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے ہی کمپیوٹر بڑی حد تک گھروں، صنعتی اداروں، دفاتر، تجربہ گاہوں اور تعلیمی اداروں، قرض کے زندگی کے ہر میدان میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آئیے، آج کل کمپیوٹر ہمیں یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ ہم گھر میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے دنیا کی کسی بھی جگہ سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ یہاں کمپیوٹر کی تصویر دی گئی ہے، ہیڈنگ ہے کمپیوٹر، اور کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے کی بورڈ ہے، دائیں طرف ماؤس ہے، اور اس کے بائیں جانب دو ساؤنڈ سسٹم، چھوٹے سے دو اسپیکر رکھے ہوئے ہیں۔ ہیڈنگ 1.6، سائنس اور ٹیکنالوجی کا اثر، امپیکٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے کیمیا کی صنعت کے میدان میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے استعمال میں آنے والی سینکڑوں ایسی اشیاء جو انہی صنعتوں میں مصنوعی طریقے سے تیار کی گئی ہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 2 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ किताब का बकिया हिस्सा किताब के पार्ट नंबर 3 में समाप्त फरमाएं।